ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، ایٹمی معاملے کو حل کرنا پورا اختیار حاصل ہے، امریکی ٹی وی چینل سے صدر حسن روحانی کا انٹرویو۔ شام کسی کی دھمکی میں نہیں آئے گا، شام کے صدر بشار اسد کا اعلان۔ شام کے خلاف امریکہ اور سعودی عرب کی سازش، جدہ امریکی عہدیداروں کی سعودی حکام سے ملاقاتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/android، urdu.sahar.tv.ir/ios اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی اسلحے کے لیے کوشاں نہیں ہے اور انہیں مغرب کے ساتھ ایٹمی معاملے میں اتفاق رائے تک پہنچنے کے سلسلے میں مکمل اختیار حاصل ہے۔ صدر مملکہ ڈاکٹر حسن روحانی نے بدھ کے روز امریکہ کے NBC ٹی وی چینل کے ساتھ ایک انٹرویو میں دوبارہ زور دیا کہ ایران ایٹمی اسلحے کی کوشش نہیں کر رہا اور یہ کہ کسی بھی صورت میں اس راستے پر نہیں چلے گا۔ صدر مملکت حسن روحانی نے اسی طرح کہا کہ امریکی صدر کے خط کا لب و لہجہ مثبت اور تعمیری تھا۔ انہوں نے باراک اوباما کے خط اور اس کے جواب کی سمت اشارہ کرتے ہوئے زور دیا کہ یہ اقدام اہم مستقبل کی سمت ایک چھوٹا سا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے شام پر امریکہ کے ممکنہ حملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی کے خلاف طاقت کا استعمال خود حملہ آور کی کمزوری کی علامت ہے۔ صدر حسن روحانی نے یہ انٹرویو اپنے دورے نیو یارک سے قبل دیا ہے اور یہ انٹرویو آج کسی وقت نشر ہونے والا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی کارروائی کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتی۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بدھ کے روز نیو یارک میں مختلف ملکوں کے سفارتکاروں کے درمیان اپنی تقریر میں اقوام متحدہ کے منشور کی شکوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فوجی کارروائیاں بہت پہلے اور سن 1928 سے بے اثر ہو چکی ہیں اور کسی بھی صورت میں قومی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتی۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام ملکوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے تعاون سے دہشت گردی، غربت اور زمین کے گرم ہونے جیسے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنی تقریر کے ایک حصے میں امید ظاہر کی کہ تعاون اور گفتگو سے ایران کا ایٹمی مسئلہ اس طرح سے حل ہو جائے گا کہ ایرانی عوام کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا اور کچھ ملکوں کی تشویش بھی دور ہو جائے گی۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی پوری دنیا کے ساتھ تعاون پر استوار ہے۔ اس نشست میں اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے زور دیا کہ اقوام متحدہ کو مشرق وسطی میں ایران کے تعمیری کردار کی ضرورت ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ ان کا ملک روسی تجویز کے تحت کیمیائی ہتھیار تلف کیے جانے کی پابندی کرے گا۔ فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے صدر بشار اسد کا کہنا تھا کہ ہم نے کیمیائی ہتھیار تلف کرنے کا فیصلہ روسی تجویز پر کیا ہے اور اس کا امریکی دھمکیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط فہمی ہوگی کہ ہم یہ فیصلہ امریکہ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ صدر بشار اسد نے کہا کہ روس کی تجویز سے پہلے شام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اپنے کیمیائی ہتھیاروں کو عالمی تحویل میں دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شام ہرگز دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا نہیں ہے اور ہم نے کیمیائی ہتھیاروں کے بارے میں فیصلہ از خود اور اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ شام اپنے کیمیائی ہتھیار تلف کر دے گا، جس کے لیے $1 ارب کی رقم اور ایک سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیمیائی ہتھیار تلف ہونے کے بعد یہ سوچنا غلط ہوگا کہ شام کمزور ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دفاع کا منصوبہ کیمیائی ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں بناتے۔ شامی فوج نے ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف مزید کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ دمشق میں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ شامی فوج کے جوانوں نے دارالحکومت کے نواحی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رکھتے ہوئے برزہ ٹاؤن کے ایک بڑے حصے کو آزاد کرا لیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران متعدد غیر ملکی دہشت گرد ہلاک اور بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود ضبط کیا گیا ہے۔ ادھر مشرقی شام کے شہر حسکہ کے نواحی علاقے الوک میں شامی کردوں کی عوامی کمیٹی کے ارکان اور دہشت گردوں کے درمیان مسلسل لڑائی ہو رہی ہے۔ پانچ روز سے جاری اس لڑائی کے دوران کرد عوامی کمیٹی کے ارکان نے بہت سے علاقوں کو دہشت گردوں سے چھڑا لیا ہے۔ کرد عوامی کمیٹی اور دہشت گردوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں درجنوں مسلح افراد کے مارے جانے کی بھی خبر ہے۔ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ بعض علاقوں میں حکومت شام کے خلاف لڑنے والے دہشت گرد گروہوں میں پیدا ہونے والے اختلافات مسلح جھڑپوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، جس کے دوران بہت سے ملکی اور غیر ملکی دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ادھر مسلح دہشت گردوں کے ایک گروپ نے آج صبح حلب کے قریب گیس پائپ لائن کو تباہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پورے صوبہ حلب اور اس کے نواحی علاقوں میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ دریاسنا اطلاع ہے کہ شام کے وسطی علاقے میں ایک دہشت گردانہ بم دھماکے میں 19 عام شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ روس شام میں دہشت گردوں کے ہاتھوں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے جانے سے متعلق ضروری دستاویزات آج جمعرات کو سلامتی کونسل میں پیش کرے گا۔ یہ بات روس کے نائب وزیر خارجہ اور شام کے امور میں صدر پوتین کے خصوصی ایلچی میخائل یوگدانوف نے اپنے ایک بیان میں کہی۔ یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل کے مطابق میخائل یوگدانوف کا کہنا تھا کہ شام میں دہشت گردوں نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں اور ان کا ملک اس حوالے سے موجود دستاویزی ثبوت جمعرات کو سلامتی کونسل کو پیش کرے گا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے دمشق میں شامی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں بحران شام کے حل کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے ہی حل کرنا اور انسانی مشکلات کو دور کرنا روس کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ واضح ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ روس کے پاس ایسی دستاویزات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دمشق کے نواحی علاقے غوطہ شرقیہ میں کیمیائی ہتھیار شامی فوج نے نہیں بلکہ دہشت گردوں نے استعمال کیے تھے۔ ایک ایسے وقت میں جب روس کی تجویز پر شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری ہیں، امریکہ اور سعودی عرب نے شام کے بحران کو فوجی طریقے سے حل کرنے اور اس ملک میں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے اپنی کوششیں پھر تیز کر دی ہیں۔
امریکہ کی سیکورٹی اور دفاعی تعاون کی ایجنسی کے سربراہ جوزف ڈبلیو ریکسی کئی دنوں سے سعودی عرب میں موجود ہیں اور اس عرصے میں انہوں نے سعودی حکام سے بہت سی ملاقاتیں کی ہیں۔ سعودی ولی عہد نے بھی امریکہ کی سیکورٹی اور دفاعی تعاون کے ادارے کے سربراہ جوزف ڈبلیو ریکسی سے جدہ میں ملاقات کی۔ شام کا بحران اور خاص طور پر شام کی حکومت کو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش ان ملاقاتوں کا سب سے اہم ایجنڈا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے حکام اس کوشش میں ہیں کہ اس وقت بھی جب روس کی تجویز کا پوری دنیا میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے، شام پر فوجی حملے کے لیے زمین ہموار کریں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ شام میں مسلح باغیوں کو ہر طرح کی مدد دیتا رہے گا، اور ابھی حال ہی میں امریکہ کی طرف سے شام میں سرگرم مسلح دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی سپلائی کی بات کی گئی ہے۔ یہاں پر قابل غور نقطہ یہ ہے کہ سعودی عرب بدستور شام پر جنگ مسلط کرانا چاہتا ہے اور شام میں دہشت گردوں کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی ویب سائٹ اینٹی وار نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں لکھا ہے کہ سعودی عرب نے ایسے 1239 قیدیوں کو شام بھیج دیا ہے جنہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اینٹی وار ویب سائٹ نے سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ موت کی سزا پانے والے قیدی مختلف جرائم میں ملوث تھے، لیکن شام جا کر دہشت گردوں کے ساتھ مل کر شامی حکومت اور عوام کے خلاف لڑنے کے عوض ان کو معاف کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں ان قیدیوں کے اہل خانہ کو بھی بہت ساری مراعات دی گئی ہیں۔ یہ مسئلہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ سعودی عرب شام کے خلاف کس قدر عداوت و دشمنی رکھتا ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ 2 سال کے عرصے میں امریکہ کے ساتھ مل کر شام کے بحران کو جنم دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہاں قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے قطر کے ساتھ مل کر امریکہ کو یہ اطمینان دلایا ہے کہ اگر واشنگٹن شام پر فوجی حملہ کرتا ہے تو جنگ کے اخراجات یہ دونوں ممالک برداشت کر لیں گے۔ اس وقت روس علاقے کے بعض ملکوں کے تعاون سے کوشش کر رہا ہے کہ جیسے بھی ہو شام پر حملے کے امکان کو ختم کیا جائے اور بحران کو سفارتی اور سیاسی طریقے سے حل کیا جائے۔ یہاں تک کہ دمشق نے بھی روس کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے اپنی نیک نیتی کو ثابت کر دکھایا ہے۔ اس کے باوجود ریاض اور واشنگٹن شام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔
بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جمعیت وفاق اسلامی نے آل خلیفہ حکومت پر الزام لگا ہے کہ وہ عوام پر تشدد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بحرین کی جمعیت وفاق اسلامی کے سینئر رہنما عبدالجلیل خلیل نے کہا ہے کہ بحرینی حکومت کی طرف سے عوام کی سرکوبی کی پالیسی میں شدت کی وجہ سے ہی بحران میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحرین کی مخالف سیاسی جماعتیں گزشتہ 7 مہینوں سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں، مگر آل خلیفہ حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ جمعیت وفاق اسلامی کے رہنما نے کہا کہ بحرین کی حکومت مخالف سیاسی جماعتوں کو بحران سیاسی طریقے سے حل کرنے اور سنجیدہ بات چیت کرنا چاہتی ہیں۔ معاف کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ بحرین کی حکومت مخالف سیاسی جماعتیں بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہتی ہیں، لیکن بحرین کی حکومت اس معاملے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ جب گزشتہ 10 فروری کو قومی مذاکرات کی بات کی گئی تھی، اسی وقت مخالف جماعتوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ یہ مذاکرات سنجیدہ اور بامقصد ہونا چاہیے تاکہ ملک کے بحران کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ واضح ہے کہ بحرین میں فروری 2011 سے عوام کی پرامن تحریک جاری ہے، اور اس عرصے میں بحرینی سیکیورٹی فورس اور سعودی فوجیوں کے ہاتھوں سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ نے اسلامی انقلاب کے اہم اور اصلی پیغام کے بارے میں قائد انقلاب اسلامی کے بیانات کو انتہائی اہم اور اسلامی تعلیمات کی روشن مثال قرار دیا ہے۔ اسلام آباد میں ارنا کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے ایم ڈبلیو ایم کے سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس نے دنیا میں جاری ناانصافیوں، عامر حکومتوں اور سامراجی ایجنٹوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ظلم سے دوری اور ظلم نہ سہنے سے متعلق قائد انقلاب اسلامی کا بیان خالص محمدی اسلام کی تعلیمات کی پیروی کی علامت ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ نے مزید کہا کہ شام کی صورتحال مغربی ملکوں کی جانب سے روا رکھے جانے والے عالمی ناانصافیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سامراجی طاقتیں شام میں دہشت گردوں اور مسلح عناصر کی اسلحہ جاتی اور مالی حمایت کر کے اس ملک میں بدامنی پھیلا رہی ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ اسلام ہی عالمی سطح پر امن و انصاف کے قیام کا واحد راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آنے والا اسلامی جمہوری نظام عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہے۔ سپریم کورٹ میں کراچی میں بدامنی کیس کی سماعت ہوئی، جس کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کراچی میں حکومتی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ کراچی سے صفدر عباس۔
صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں سپریم کورٹ میں کراچی بے امنی کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا کہ کراچی میں قیام امن کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات قابل ستائش ہیں، تاہم ان میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس سیاست زدہ ہو گئی، جس سے شہر میں امن و امان کی صورتحال قابو سے باہر ہوئی۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کہا کہ کراچی میں اسلحہ اسرائیل، امریکہ، روس اور ہندوستان سے آ رہا ہے، جس سے شہر میں معصوم انسانوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن کسٹم حکام کی آنکھیں بند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر میں اسلحے کی روک تھام کے لیے کوئی اسکینر کیوں نہیں لگایا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں، پولیس افسران کے قاتلوں کو پکڑ لیا جاتا تو آج شہر کے یہ حالات نہ ہوتے۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ پر، کراچی۔
معاہدہ شمالی اقیانوس نیٹو نے افغانستان میں اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ کابل میں نیٹو کی کمان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کا ایک فوجی مشرقی افغانستان میں ہلاک ہو گیا ہے۔ بیان میں اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا کہ مرنے والے فوجی کا تعلق نیٹو کے کس ملک سے تھا۔ افغانستان میں غیر ملکی فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافے کے بعد امریکہ اور نیٹو کے دیگر ملکوں میں افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کا مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب افغان حکام نے صوبہ ہلمند کے مختلف علاقوں میں 40 طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ صوبائی ترجمان کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان فوج نے 3 روز سے جاری کارروائی کے دوران 40 طالبان کو ہلاک اور صوبے کے متعدد علاقوں پر اپنی عملداری قائم کر لی ہے۔ طالبان نے حکومت کے اس دعوے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے مسجد الاقصی کے خلاف صہیونی حکومت کے اشتعال انگیز اقدامات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جہاد اسلامی کے ترجمان داؤد شہاب نے اپنے ایک بیان میں تمام فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسجد الاقصی کے خلاف اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ وسائل کی کمی کے باوجود فلسطین کی تحریک مزاحمت کے حوصلے بلند ہیں اور ہم پوری قوت کے ساتھ مقدس مقامات کا تحفظ کریں گے۔ فلسطین نیشنل کونسل کے جاری کردہ بیان میں بھی بیت المقدس کو یہودی بنانے اور اس علاقے کو مسلم اور یہودی علاقے میں تقسیم کرنے کی اسرائیلی سازشوں کے بارے میں سخت خبردار کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ انتہا پسند صہیونیوں نے بدھ کے روز اسرائیلی فوجیوں کی پشت پناہی میں ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کر کے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے۔ دریاسنا صہیونی فوجیوں نے مسجد الاقصی کے صحن مبارک میں موجود فلسطینیوں کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجیوں نے درجنوں فلسطینیوں کو مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ خطے اور دنیا کے لیے صہیونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کے خطروں کے باوجود علاقائی اور عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی میں اردن کے نمائندے حسام الحسینی نے ویانا میں ایجنسی کی اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں صہیونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کو بھی این پی ٹی اور سی ٹی بی ٹی معاہدوں میں شامل ہونا چاہیے۔ اردن کے نمائندے نے کہا کہ ان معاہدوں میں اگر صہیونی حکومت شامل ہو جاتی ہے تو علاقے میں سلامتی کو یقینی بنانے کی جانب ایک قدم ہو سکتا ہے۔ آئی اے ای میں اردن کے نمائندے نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ ایجنسی کے معائنہ کاروں کے ذریعے اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کیا جانا چاہیے۔ سن 2009 میں ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کی مخالفت میں ایک مسودہ قرارداد پیش کیا گیا تھا، جس کو آئی اے ای کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں منظور کر لیا گیا تھا۔ آئی اے ای کی جنرل اسمبلی کا 57واں اجلاس پیر کو شروع ہوا ہے، جو جمعے تک جاری رہے گا۔ اس اجلاس میں ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ علی اکبر صالحی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مشرق وسطی کے بارے میں این پی ٹی پر نظر ثانی کی قرارداد میں درج عالمی مطالبات اسی طرح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، آئی اے ای اور او آئی سی کی قراردادوں اور بار بار کی درخواستوں کے باوجود صہیونی حکومت سلامتی کونسل کے بعض ارکان کی پشت پناہی کی بدولت پورے اطمینان کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے تعلق سے اپنے پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے اور وہ این پی ٹی میں شامل ہونے سے انکار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ابھی تک اپنی ایٹمی تنصیبات کو آئی اے ای کے معائنہ کاروں کے لیے نہیں کھولا ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ علی اکبر صالحی نے کہا کہ صہیونی حکومت کی غیر قانونی ایٹمی سرگرمیوں نے علاقائی اور عالمی امن کو سنگین خطروں سے دوچار کر دیا ہے۔ امریکی میگزین فارن پالیسی نے بھی ابھی حال ہی میں سی آئی اے کے ذریعے اطلاعات جمع کر کے ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں اسرائیل کے کیمیائی اور بائیولوجیکل ہتھیاروں کے بارے میں تفصیلات عام کی گئی ہیں۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جنوبی مقبوضہ فلسطین میں واقع ڈیمونا ایٹمی پلانٹ سے رسنے والے تابکاری مواد نے پورے علاقے میں فلسطینیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اسرائیلی حکومت کو اس بات کا اطمینان ہے کہ اس کی پشت پر امریکہ کا ہاتھ ہے اور اس کو اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے لیے کسی بھی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ مشرق وسطی کو عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک کرنے کا نظریہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی بے جا حمایت کی وجہ سے، لیکن عالمی برادری آج حقائق کو سمجھ چکی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کے گودام علاقے کے اور دیگر خطوں کے لیے خطرہ بنے رہیں گے، اس وقت تک مشرق وسطی میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکے گا۔
اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں علاقائی اور عالمی تشویش کے حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ امریکہ کی وسکانسن میڈیسن یونیورسٹی کے احاطے کے قریب فائرنگ کی خبروں کے بعد طلباء کو پناہ گاہوں میں چلے جانے کی اپیل کی گئی ہے۔ ملواکی سے موصولہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدھ کے روز یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ پولیس ایک مشکوک شخص کو تلاش کر رہی ہے، جسے آخری بار یونیورسٹی ہاسٹل کی جانب جاتے دیکھا گیا ہے۔ ادھر مرسن پولیس کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے گزشتہ روز فائرنگ کی آواز پر فوری ایکشن لیا، تاہم کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ پولیس نے یونیورسٹی کی عمارت کی تلاشی بھی لی ہے، تاہم مشتبہ شخص کا پتہ نہیں چل سکا۔ ایک عینی شاہد نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس نے مشتبہ شخص کو فرار اور مرسن شہر کے قلب میں واقع مرسن ٹیکنیکل کالج کی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ چین نے امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ وہ بیجنگ ٹوکیو تعلقات میں مداخلت سے گریز کرے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو چائنا سی کے علاقے میں واقع جزیروں کی ملکیت کے بارے میں چین جاپان تنازع میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ بیان میں امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ واشنگٹن کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہے۔ چین کی وزارت خارجہ کا یہ بیان امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ولیم برنز کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذکورہ جزیروں کی ملکیت کے معاملے پر امریکہ جاپان کی حمایت کرتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہونگ لی نے اس سے پہلے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات زور دے کر کہی تھی کہ دیاؤ یو جزائر چین کا حصہ ہیں۔ اور ناظرین آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، ایٹمی معاملے کو حل کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے، امریکی ٹی وی چینل سے صدر حسن روحانی کا انٹرویو۔ شام کسی کی دھمکی میں نہیں آئے گا، شام کے صدر بشار اسد کا اعلان۔ شام کے خلاف امریکہ اور سعودی عرب کی سازش، جدہ میں امریکی عہدیدار کی سعودی حکام سے ملاقاتیں۔ ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehttv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔